ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری، سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے وزیر خارجہ کا خطاب۔ افغانستان میں امریکی فوج کی ایک اور مجرمانہ کارروائی۔ پاکستان میں اقلیتی امور کے وفاقی وزیر کا قتل۔ امریکہ میں مزدوروں کے مظاہرے۔ لیبیا کی صورتحال اور صدر احمدی نژاد کا انتباہ۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
جناب وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے مغربی طاقتوں کی تسلط پسندی اور آمریت کو خطے کے ملکوں کی پسماندگی اور مشکلات کا اصل سبب قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے یہ بات اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 16ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے جو پیر کے روز جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 16ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، مشرق وسطی کی بحرانی صورتحال کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ خطے کے عوام بیرونی طاقتوں کی بالادستی اور بدعنوانیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ آزادی و خود مختاری کے حصول اور بیرونی تسلط اور آمریت سے نجات کے خواہاں ہیں۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب مغربی ممالک انسانی حقوق کے معاملے کو حقیقی معنی میں آگے بڑھانے کے بجائے دنیا کے آزاد اور خود مختار ملکوں کے خلاف بطور ہتھکنڈہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات دنیا بھر میں کشیدگی اور بحران کا سبب بنی ہے۔ اسی لیے انسانی حقوق کے حوالے سے لا تعداد شکوک و شبہات اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن کا مغرب کو جواب دینا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر زور دیتے ہوئے جو رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر انسانی حقوق اور انسانوں کی تکریم پر مبنی ہے، امریکہ اور یورپی ملکوں سمیت دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔ آج بھی جب صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی انتہا کر دی ہے، نہ صرف یہ کہ امریکہ اور انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل کی جانب سے تمام تر جرائم کا ارتکاب ایسے ملکوں کی حمایت کا نتیجہ ہے جو خود کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا حامی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا علم بردار قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ 60 برسوں سے فلسطینی عوام پر جو کچھ گزری ہے، انہیں اسرائیل کے قبضے کے نتیجے میں جتنا بھی ظلم برداشت کرنا پڑا ہے، مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی بے دریغ حمایت کا ہی شاخسانہ ہے۔ در حقیقت انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار آج دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا بھر میں بے گناہ عورتوں اور بچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ عراق اور افغانستان کے طبی ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق ان دونوں ملکوں پر حملے اور اسی طرح جنگ بالکان کے دوران استعمال کیے جانے والے ڈی پلیٹڈ یورینیم بموں کے استعمال کی وجہ سے ناقص الخلقت بچوں کی پیدائش اور اموات کی شرح میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ مغربی دنیا ایسے بدترین ماضی کے ساتھ خود کو اس خطے میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا حامی بنا کر پیش کرتی ہے، حالانکہ خطے کے غیر جمہوری عرب حکومتوں کے ساتھ اس کے گہرے سیاسی، فوجی اور اقتصادی تعلقات ہیں اور اربوں ڈالر کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان انہیں فروخت کرتی چلی آ رہی ہے۔ مغربی دنیا کی حکومتوں کا یہ دوغلا پن اور کھلا تضاد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ان ملکوں کی جاری کردہ رپورٹیں نہ صرف یہ کہ سیاسی محرکات کے تحت بنائی جاتی ہیں، بلکہ انسانی حقوق کے تعلق سے پائی جانے والی اصل صورتحال سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔
Thank you.
ناظرین افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں نے 10 روز سے کم عرصے میں دوسری بار عام شہریوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ کنڑ کے نواحی علاقے میں امریکی جنگی طیاروں کی بمباری میں 9 کم سن بچے مارے گئے ہیں. اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش خدمت ہے.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مشرقی افغانستان کے صوبے کنڑ کے نواحی پہاڑی علاقے نلگام پر امریکی جنگی طیاروں کی بمباری میں 9 کم سن بچے مارے گئے ہیں. جلال آباد میں قائم امریکی فوج کے انفارمیشن سینٹر نے اس حملے کی تصدیق کر دی ہے. گزشتہ ہفتے بھی امریکی فوج نے صوبے کنڑ کے ایک اور علاقے میں 64 عام شہریوں کو خون میں نہلا دیا تھا، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی. امریکی فوجیوں کے اس اقدام کی حکومت افغانستان اور عوام کی جانب سے شدید مذمت کے باوجود امریکی فوجیوں نے ایک ہفتے میں دوسری بار اس قسم کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے. جبکہ حکومت افغانستان نے عام شہریوں کی ہلاکت کے تازہ واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. بلخ صوبے کے گورنر نے حکومت افغانستان سے ملک میں عام سوگ منانے کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے. افغان عوام نے امریکی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں اور اپنے ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے فوری اور مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. بے گناہ افغان شہریوں کا تسلسل کے ساتھ قتل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی فوجیوں کو عام شہریوں کے قتل عام کے خلاف اٹھنے والے علاقائی اور بین الاقوامی احتجاج اور اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ بدستور اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی کئی بار اس ملک میں عام شہریوں کے قتل عام پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور نیٹو فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ فوری طور پر بند کریں. افغانستان پر امریکی قبضے کو 10 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس دوران نہ صرف یہ کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہیں آئی، بلکہ غیر ملکی افواج بذات خود افغانستان میں بدامنی کی اہم وجہ بنی ہوئی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. حالانکہ امریکہ اور نیٹو نے دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کا ہی بہانہ بنا کر افغانستان پر قبضہ کیا تھا، لیکن امریکہ کا یہ وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا، بلکہ افغانستان کے عوام دہشت گرد گروہوں کو دوبارہ منظم ہوتے دیکھ رہے ہیں، جس سے افغانستان کی سلامتی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں. افغانستان کی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق سن 2010 سے لے کر آج تک 2000 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں.
ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کے اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو نامعلوم مسلح افراد نے قتل کر ڈالا. ان پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ اپنے دفتر سے دفتر کی طرف جا رہے تھے. پاکستانی طالبان نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن اصل حقائق کیا ہیں اور اس کے پس پردہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے ممتاز طرز نگار اور اسکالر مولانا جاوید اکبر ساخی اس قتل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس دہشت گردی کا ایک عرصے سے شکار چلا رہا ہے اور جس طرح مسلمانان پاکستان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور فرقہ واریت کو اپنانے کی کوشش کی گئی، پھر انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا، اس کے بعد پھر دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا گیا جو خود کش حملوں تک جا پہنچا، اور اس میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام جن پر بے بنیاد الزامات لگا کر صرف اغیار کی جو سازشیں ہیں اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، ان کے مضموم ناپاک عزائم کو عملی جامعہ بنانے کے لیے اس طرح کے پاکستان میں یہ واقعہ شروع کیے گئے. میں سمجھتا ہوں جو شہباز بھٹی صاحب کا واقعہ ہے یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے، اور جس گروہ نے یہ جرم کیا ہے اور اس نے اقرار جرم کیا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں مسلمانوں کے قتل عام میں بھی ملوث ہیں، وہ خالصتاً اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے لبادہ اسلام کا اور رکھا ہے, ان کا اسلام کے ساتھ در حقیقت کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد شہباز بھٹی کو قتل کرنا یا اس طرح اسلامیان پاکستان کا قتل عام, شیعہ برادران کا قتل ہو, اہل سنت کا قتل ہو, میلاد النبی کے جلوس ہوں, آزاداری سید الشہداء کے جلوس ہوں, یا پھر ہمارے یہ غیر مسلم بھائی جو پاکستان کے اندر بستے ہوں ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہوں, ان کا قتل عام ہو, یہ جو طبقہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے, یہ صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو دنیا کے خطے پہ تنہا کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر جو ایک وحدت ہے, ایک آپس میں بھائی چارہ ہے, شیعہ سنی مسلمان اپنے دیگر مذاہب کے دوستوں کے ساتھ جس طرح مل کر رہتے ہیں, یہ ان وحدت کو پارا پارا کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج تمام مکاتب فکر کے علماء کو چاہیے, تمام مذاہب کے مذہبی رہنما کو چاہیے کہ وہ ان حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے, کیونکہ دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, جو اپنے اصلی آقا اور ناپاک شیطان اعظم امریکہ کی صورت میں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے, یہ در حقیقت اس شیطان بزرگ کے عملی خواب کو جامعہ پہنانے کے لیے پاکستان میں اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے ہی کی سازشیں ہیں, کیونکہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر کے ان کے درمیان, کیونکہ یہی چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک خالص تن اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے اور اس میں تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے مل کر کوشش کی ہے, اس کے دشمن نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کیا جا سکتا ہے. اس نے کبھی قومیت کا سہارا لیا, کبھی لسانیت کا سہارا لیا, کبھی پٹھان غیر پٹھان کے نام پہ, کبھی بلوچی غیر بلوچی کے نام پہ, کبھی وہ سندھی اور غیر سندھی کے نام پہ لڑانے کی کوشش کرتا رہا ہے, لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو شیعہ سنی مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان, دوبندی اور بریلوی کے درمیان, اہل حدیث اور سنیوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے وہ اپنے عزائم کو حاصل کرنا چاہتا ہے.
ناظرین, امریکی ریاست وسکانسن میں مزدوروں کا بحران جاری ہے اور پورے امریکہ میں وسیع پیمانے پر مزدوروں کی تحریک شروع ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. امریکہ میں مزدوروں کی یہ تحریک کس سمت جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
حالیہ چند دنوں کے دوران امریکی ریاست وسکانسن میں مزدوروں نے زبردست مظاہرے کیے ہیں اور ہزاروں مزدوروں نے مٹسن شہر میں واقع گورنر ہاؤس کی عمارت کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر اسکاٹ واکر کو لیبر قوانین میں تبدیلی سے باز رکھا جا سکے. دوسری جانب ریاست اوہایو کے سینٹ نے بھی مزدوروں کو دی جانے والی مراعات اور لیبر یونینوں کے اختیارات میں کمی کا بل منظور کر لیا ہے. اس وقت امریکی معاشرہ بے روزگاری میں مسلسل اضافے کی زد میں ہے اور ریپبلکن پارٹی اپنی ساری توانائیاں ریاستی بجٹ میں کمی پر صرف کر رہی ہے. ایک جانب امریکہ میں سرکاری سطح پر بے روزگاری کی شرح 10% بیان کی جا رہی ہے تو دوسری جانب ریپبلکن پارٹی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مالی کفایت شعاری کی غرض سے مزدوروں کی تنخواہوں میں کمی کی جائے. اس پالیسی کی وجہ سے روزگار اور مزدوروں کے حوالے سے پائے جانے والے معاملات اور مشکلات امریکی سماج کے اہم ترین بحران میں بدل گئے ہیں. البتہ بعض اندازوں اور تخمینوں میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں بے روزگاری کی اصل شرح 25% کے برابر ہے اور لاکھوں امریکی شہری نئی ملازمتوں کے حصول سے نا امید ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ امریکی وزارت محنت میں ملازمت تلاش کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام تک درج کرانے سے گریزاں ہیں. اس کے علاوہ اعلی امریکی حکام بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں روزگار کی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے والی ہے. دوسرے لفظوں میں سرکار کے کھاتوں میں کم از کم آئندہ ایک سال کے دوران امریکہ کے 10% لوگ بے روزگار ہی رہیں گے. امریکی سماج کو درپیش اس پریشانی کے باوجود ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے بعض گورنر حضرات ملک کے محنت کش طبقے کو کمزور بنانے کی غرض سے सरकारी बजट में कमी और लेबर यूनियनों के अख्तियारात को कम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका में बड़े पैमाने पर मजदूर मुजाहरे शुरू हो गए हैं, जिनकी 3 अशरों के दौरान अमेरिका में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी मजदूरों को इस बात पर शदीद तशवीश है कि बड़े बड़े सरमायादारों और वॉल स्ट्रीट के दलालों के पैदा करदा माली बहरान पर काबू पाने की गरज से अमेरिकी हुक्काम और सियासतदान मजदूरों को कुर्बान करना चाहते हैं। इसी खौफ ने सूरत हाल को और भी बदतर कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जब वॉल स्ट्रीट की देव हैकल इक्तिसादी और माली कंपनियों के गिने चुने डायरेक्टर सालाना अरबों डॉलर तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं, लाखों अमरीकी मजदूरों को अपनी कम से कम तनख्वाहों को बचाने के लिए हुकूक की जंग लड़ना पड़ेगी। ये जंग शुरू में पुरान मुजाहरों के जरिए आगे बढ़ेगी और अगर अमरीका के सरमायादार हुक्मरानों ने नरमी और लचक का मुजाहरा न किया तो हो सकता है कि ये जंग मजदूरों की बगावत में तब्दील हो जाए। सख्त लेबर कवानीन की वजह से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवायल में अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह की मजदूर शोरिशों का सामना करना पड़ा था, 21वीं सदी के इब्तदाई बरसों में इसी तरह के बगावतों का फूट पड़ना गैर मुतवक्के नहीं है।
ناظرین پروگرام زاویہ نگاہ آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے سحر ٹیلی ویژن کی اردو سروس سے دیکھ رہے ہیں اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم عالم اسلام میں پیدا ہونے والی بیداری کی تحریک اور خاص طور سے لیبیا کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیونس سے شروع ہونے والی اسلامی بیداری کی یہ تحریک شمالی افریقہ کے متعدد ملکوں اور عرب مشرق وسطی کے بعض عرب ملکوں تک پھیل گئی ہے اور ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر اور آمریتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب۔ گلشن نقوی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی شکریہ۔
گلشن صاحب، صورتحال ہمارا فوکس رہے گا لیبیا کی صورتحال کے اوپر، لیکن ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اس تحریک جو ہے وہ کسی نہ کسی طور جو ہے وہ علاقے کے دیگر ممالک اور اس پورے خطے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کی اصل وجہ وہ اسلامی بیداری ہے جس کی جانب اکثر جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے بھی اپنے گزشتہ خطاب میں ایک اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ لیبیا کے حوالے سے ہوئی ہے اس کی جانب اشارہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مغربی ممالک کو لیبیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ اگر صدر مملکت کے اس انتباہ کو لیبیا کی جو موجودہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے کہ وہاں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں مداخلت کر سکتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟
حالات جو رخ اختیار کریں گے وہ اس طرف جائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اسلامی بیداری کی تحریکیں جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جملہ لیبیا میں شروع ہو چکی ہے، تو چونکہ یہ ایک اسلامی بیداری ہے، عوامی بیداری ہے، اور ایک خود عوام کے اندر سے یہ تحریک اٹھی ہے، کوئی باہر سے مسلط نہیں کی گئی ہے یہ تحریک، خود عوام میں شعور پیدا ہوا، اسلامی اقدار کے بارے میں شعور پیدا ہوا، اپنے حقوق حاصل کرنے کا شعور پیدا ہوا، اور خاص طور پر جو ہے وہ سامراجی طاقتوں کے ساتھ ان ممالک کی جو حکومتوں کی وابستگی جو تھی اس کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوا ان ممالک میں، من جملہ لیبیا میں۔ تو چونکہ یہ عوام کی مقامی تحریکیں ہیں، ان کی اپنی تحریکیں ہیں، اور ان کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ان کے پیش نظر ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ڈکٹیٹر ہیں، خاص طور پر لیبیا کا جو کرنل قذافی جو ڈکٹیٹر 42 برس سے اپنے عوام پہ مسلط رہا ہے، تو چونکہ عوام جانتے ہیں کہ یہ ان کو یورپ کی اور امریکہ کی مغرب کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، اور انہی کے سہارے پر یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ برس ہا برس بلکہ کئی اشروں تک جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ تو عوام کو چونکہ اس بات کا شعور حاصل ہو چکا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ موجودہ صورتحال میں قذافی جو ہے وہ ہر طرح کی بربریت جو ہے وہ برت رہا ہے اور انتہائی وحشیانہ حملے اپنے ہی شہریوں پر کروا رہا ہے، حتیٰ کہ بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، وہ بھی ان وحشیانہ حملوں میں مارے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کو جو ہے وہ اپنا اقتدار جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھنا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیداری میں مزید وسعت آتی جا رہی ہے، مزید گہرائی آتی جا رہی ہے، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ ممالک کے اعتبار سے بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ممالک کو ہم دیکھیں اور اگر خود لیبیا کی صورتحال کو دیکھیں تو خود لیبیا کے شہر جو ہیں ان میں بھی اس کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ خبروں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ 90% تک علاقے جو ہیں وہ انقلابیوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور خود کرنل قذافی کے کنٹرول میں جو ہے وہ ملک کا صرف 10% علاقہ ہی بچا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں چونکہ یورپ کے اور امریکہ کے اور مغربی ممالک کے جو مفادات ہیں وہ لیبیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیبیا جو ہے وہ ایک تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، 1.8 بلین جو ہے وہ تیل اس کی پیداوار ہے اس کی، اور زیادہ تر جو ہے 1.4 بلین بیرل جو ہے وہ برآمد کرتا ہے دوسرے ممالک کو، یورپ کو برآمد کرتا ہے۔ تو چونکہ امریکہ کے اور یورپی ممالک کے جو ہیں مفادات ہیں، خاص طور پر ان کی نظریں جو ہیں وہ تیل کے اوپر جو ہیں وہ للچائی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں ان کی نظریں، جیسا کہ عراق پر قبضے کے دوران بھی ان کا مقصد جو تھا وہ تیل ہی تھا، اور امریکہ اور یورپی ممالک کا اب بھی اگر لیبیا میں وہ فوجی کسی طرح کی کارروائی کرتے ہیں تو وہ اسی مقصد کے لیے کریں گے، تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں لیبیا کے ان کے پیش نظر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ لیبیا کے عوام جو ہیں ان کو پیش نظر ہے یہ بات کہ چونکہ یہ ہمارا ڈکٹیٹر جو ہے یہ وابستہ ہے ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کے یہاں پر فوجی کارروائی کرنا چاہتا ہے، بیداری جو ہے اس میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ تو اب اگر یہ بات آتی ہے پیش آتی ہے یہ بات اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ چونکہ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ اب قذافی تو جانے والا ہی ہے، اب اس کے پاس کوئی زیادہ دن اور زیادہ اس کا وہ اثر نہیں رہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا پائے گا یہ، تو چونکہ امریکہ اور یورپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر قذافی کو جانا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں اور فوجی مداخلت جو ہے وہ کریں۔ تو اگر وہ فوجی مداخلت کرتے ہیں تو چونکہ لیبیا کے عوام جو ہیں وہ خود قذافی کے ساتھ اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں اور قذافی کی سرنگونی اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ یہ یورپی ممالک کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، عوامی مفادات کا تحفظ نہیں کرتا ہے، تو اگر یورپی ممالک جو ہیں فوجی مداخلت کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اب جو لڑائی ہو رہی ہے لیبیا کے عوام کے درمیان، لیبیا کے انقلابیوں اور قذافی کے جو حامی ہیں ان کے درمیان جو ہو رہی ہے اس کا رخ بدل جائے گا، اور وہ شروع ہو جائے گا لیبیا کے انقلابی جو ہیں ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، اور دوسری طرف ان کے مقابل جو ہوں گے وہ امریکی فوجی اور یورپی ممالک جو بھی یعنی مداخلت کرے گا، یعنی لیبیا کے انقلابی عوام کا رخ اور ان کے حملوں کا رخ جو ہے وہ پھر قذافی تو رہے گا نہیں، پھر قذافی کی بجائے جو ہے وہ یورپی ممالک جو ہیں ان کے فوجی جو ہیں وہ انقلابی کے نشانے پر آ جائیں گے۔
گلشن نقوی صاحب، یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اس حملے کی نوعیت کیا ہوگی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ نے 2001 میں حملہ کیا، اس کے بعد 2003 میں عراق پر حملہ کیا، اس حملے کی نوعیت جو تھی وہ بظاہر ایسی تھی کہ پہلے نو فلائی زون بنائے گئے اور اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ عراق پر قبضہ بھی کر لیا، تو کیا لیبیا کی صورتحال بھی اسی نوعیت کی ہوگی، یہ حملہ بھی اسی طرح کا ہوگا یا نہیں کوئی محدود نوعیت کا حملہ کرے گا؟
میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ امریکیوں کے پیش نظر ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ یہ کہ ان کے فوجیوں کا جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، چونکہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کہیں بھی آپ دیکھیں کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں تو خود امریکہ کے اندر امریکی حکومت کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو امریکی یقیناً ایسی ہی صورتحال اختیار کریں گے، کوئی جنگی حکمت عملی اگر وہ آتے ہیں تو ایسی ہی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ جس میں ان کے اپنے فوجیوں کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ نو فلائی زون کا جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو وہ اپنے مد نظر رکھیں گے، جیسا کہ یہ تجویز آ بھی چکی ہے منظر عام پر رپورٹوں میں کہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک نو فلائی زون جو ہے وہ لیبیا پر جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس کے بعد حالانکہ ان کا مقصد جو ہے یعنی امریکہ اور یورپی ممالک جو ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نو فلائی زون وہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ قذافی کے جو بمبار ہیں وہ جنگی طیارے جو ہیں وہ ملکی عوام کے جو اپنے لیبیا کے جو شہری ہیں اور جو عوام ہیں ان پر حملے نہ کر سکیں۔ لیکن آپ اسی تجربے کو اگر دیکھیں خود عراق میں دیکھیں، یوگوسلاویہ میں دیکھیں، تو امریکہ نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے. عراق میں امریکہ نے سب سے پہلے نو فلائی زون جو ہے وہی قائم کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس ملک پر قبضہ کر لیا, اور آج تک یعنی ایک عشرہ جو ہے وہ گزرنے کو ہے یا گزر چکا ہے. تو اس کے باوجود آج بھی امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ عراق میں موجود ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ یا یورپی ممالک جو ہیں لیبیا میں بھی اسی طرح کا کوئی نو فلائی زون جو ہے وہ قائم کرتے ہیں, تو ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی لیبیا کے عوام کی نجات کے لیے آئے ہیں, ان کی امداد کے لیے آئے ہیں, ان کو قذافی کے حملوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں, بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ خود لیبیا پر قبضہ کرنا ہے. چونکہ لیبیا میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں, تو در حقیقت ان کی نظریں جو ہیں وہ تیل اور گیس کے ذخائر پر ہیں. اب نو فلائی زون قائم کر کے وہ راستہ ہموار کریں گے لیبیا پر اپنے قبضے کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ لیبیا کے تیل پر جو ہے وہ اور گیس پر اپنا قبضہ برقرار کریں گے, اور اس سے اپنے اقتصادی فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے.
اچھا, ایک اور سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک تیونس سے چلی, مصر پہنچی. تیونس میں بہرحال جو ہے وہ تھوڑی سی بہت عوام کی جو احتجاج اور مزاحمت کے بعد بن علی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, اور اس نے جو ہے وہ عوام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. تحریک جب مصر پہنچتی ہے تو مصر میں بھی تھوڑی سی پسو پیش کے بعد بالآخر 30 سال سے وہاں پر مسلط ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو عوام کے سامنے جھکنا پڑا. لیکن لیبیا میں صورتحال ذرا کچھ مختلف رہی. کرنل قذافی جو ہیں انہوں نے خاصی مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو بیجا مزاحمت تھی عوامی خواہشات اور مطالبات کے سامنے, اس کے نتیجے میں انہوں نے بیرونی مداخلت کا راستہ تو ہموار کیا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریکیں جب اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہیں, یعنی جب اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں ان ڈکٹیٹروں کے زوال کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک اور امریکہ جو دنیا بھر میں جمہوریت اور عوام کی حمایت اور انسانی حقوق کا راگ الاپتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو دست دیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر الزامات تھوپتے ہیں ان تمام باتوں کے, تو یہ اس وقت تک خاموش اور مہر بلب رہتے ہیں اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپناتے ہیں. اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب عوام کے سیلاب کے آگے ان کے وابستہ ڈکٹیٹروں کا رکنا ممکن نہیں ہے, تو عوام کی حمایت کے بہانے وہ وہاں پر آتے ہیں. تو اس پالیسی کے بعد اب علاقے کے عوام میں جو بیداری کی لہر ہے وہ کس طرف جانا چاہیے آپ کے خیال میں, اور اس کے نتیجے میں ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس حد تک امریکہ اور یورپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے مشرق وسطی میں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, اور ماضی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. اور میں آپ کی باتوں میں ایک بات کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں کلن سامراجی ممالک جو ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ ڈکٹیٹروں کی وہ پالیسیوں پر وہ جو ہیں خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں اور بعد میں عوامی جو تحریکیں ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں, بلکہ ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی حمایت کی ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں, خود اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب سے پہلے ایک ڈکٹیٹر تھا, تو اس کو امریکہ کی اور یورپی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل تھی. اس کے علاوہ آپ انڈونیشیا کی مثال اگر دیکھیں, محمد سوہارتو ڈکٹیٹر تھا تو اس کی بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے حمایت کی. اس کے بعد مصر اور تیونس کے جو ڈکٹیٹر رہے ہیں حسنی مبارک بن علی, تو ان کی بھی وہ ہمیشہ جو ہے جب تک عوامی تحریکیں شروع نہیں ہوئی تھیں تو بھرپور طریقے سے امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ قریبی تعلقات بھی قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کی حمایت بھی کرتے تھے, بلکہ ان کو حتیٰ کہ بہت سارا اسلحہ آپ آج دیکھیں گے قذافی جو اپنے عوام کے خلاف استعمال کر رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, یہ یورپی ممالک نے انہیں دیا ہے. تو یہ یورپی ممالک اور امریکہ جو ہیں یہ جب تک خود اس ملک کے عوام نہیں اٹھ کھڑے ہوتے تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, ڈکٹیٹر ہے ڈکٹیٹر ہو, جمہوری حکومت ہے جمہوری حکومت ہو, یہ اصل میں اپنے مقاصد اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جس طریقے سے بھی ہوں, چاہے اس کے لیے ان کو ڈکٹیٹروں کی حمایت ہی کیوں نہ حاصل کرنی پڑے, ان کی حمایت اور مدد ہی کیوں نہ کرنی پڑے, ان کو اسلحہ ہی کیوں نہ دینا پڑے, اور چاہے ان کے اسلحوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام کا قتل عام ہی کیوں نہ ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی حمایت کیا, لیکن جب اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں اور تو اس کے بعد یورپ اور امریکہ یہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ڈکٹیٹر جانے والا ہے، اب یہ رکنے والا نہیں ہے اور عوام اس کو اب اقتدار پہ رہنے نہیں دیں گے، تو اس کے بعد سے وہ آپ ظاہر سازی یہ کرتے ہیں اور خود کو عوام کا جو ہے وہ حامی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات بھی وہ ان ممالک میں کرتے ہیں جہاں ان کو اس بات کا ادراک ہو کہ عوامی تحریک جو اٹھی ہے وہ اب امریکہ کے خلاف نہیں ہوگی، وہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں ان کے مفادات اس سے متصادم نہیں ہوں گے. تو جن ممالک میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کوئی اس طرح کی تحریک اٹھ رہی ہے، عوامی تحریک، کہ اگر اس کا بھی کوئی لیڈر سامنے آتا ہے اور اس کے آنے کے بعد بھی امریکہ اور یورپی ممالک کے مفادات اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، تو پھر وہ اس عوامی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی عوامی تحریک ہو، چاہے وہ 98% ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس ملک کے 100% ہی عوام جو ہیں وہ اس تحریک کے حق میں ہوں، لیکن اگر امریکہ یہ دیکھے کہ یہ تحریک جو ہے اس کے نتیجے میں جو حکومت برسر اقتدار آئے گی وہ امریکی مفادات کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ اپنے عوامی مفادات کا خیال رکھے گی، تو امریکہ اس کی بھی پھر حمایت نہیں کرتا بلکہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کی مثال ہے، کہ جہاں پر عوام کی ایک یعنی غالب اکثریت، آپ سمجھیں کہ 98% لوگوں نے تو اس کے اسلامی انقلاب کے حق میں ووٹ دیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 32 برسوں سے جب سے انقلاب آیا ہے امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ جس طرح بھی ان سے ہو سکتا ہے اور ہو سکا ہے وہ اسلامی انقلاب کی اور ایران کے انقلابی عوام کی انقلابی تحریک کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ان پر جتنی پابندیاں بھی وہ لگا سکتے تھے وہ آج تک لگا چکے ہیں. اور آپ کے سوال کا دوسرا جو رخ تھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کی جو عوامی تحریکیں ہیں جو شروع ہو چکی ہیں ان کو اسلامی انقلاب کو اپنے لیے نمونہ عمل اور مثالی حیثیت قرار دے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عوام جو ہیں وہ چاہیں، اور خاص طور پر مسلمان عوام کے جن کا ایک لاجزال طاقت پر ایمان بھی ہے اور ایک قادر قوت پر جن کا ایمان ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو اپنے مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ہم امریکہ کی مدد کے بغیر بھی، ہم یورپی ممالک کی مدد کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ 32 برسوں سے یہ عمل انجام دے رہا ہے.
جی بہت بہت شکریہ گلشن صاحب. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ اس وقت ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ برقرار ہوا ہے ممتاز سجے نگار ثاقب اکبر صاحب سے. معاف کیجیے گا ناظرین، ٹیلی فونی رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے. میں ایک بار پھر اسٹوڈیو میں موجود اپنے تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب کی طرف آؤں گا. گلشن نقوی صاحب جی رابطہ ہو گیا ہے. ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ثاقب اکبر صاحب، بات ہو رہی ہے عالم اسلام میں پیدا ہونے والی بیداری کی تحریکوں کی، اور خاص طور پر ہمارا فوکس جو ہے وہ آج لیبیا کی طرف ہے. لیبیا کی صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ اور مغربی ممالک اب لیبیا پر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ اس میں پس و پیش بھی دکھائی دے رہی ہے اور بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ کام نہ کریں. امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف مائک مولن کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس کام کے لیے اقوام متحدہ کی اجازت بھی ضروری ہوگی. آپ کے خیال میں اگر لیبیا پر حملہ ہوتا ہے تو صورتحال کس طرف جائے گی، اور اس کے دوسرے یعنی خطے کے دوسرے ملکوں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو بہت 100 دفعہ اس پہ سوچنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ پھنسا ہوا ہے ادھر افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تک اس کی افواج عراق سے پوری طرح سے نہیں نکلی ہیں، اور اس کے یہ جو تجربے ہیں حالیہ چند سالوں میں دوسرے ممالک کے اندر، وہ امریکہ کے حق میں اس طرح سے نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لہذا جنرل مولن نے جو متوجہ کیا ہے وہ دو طرح سے میرا خیال ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے، ایک یہی گزشتہ تجربوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں اس وقت لیبیا کے اندر یا باقی جہاں پہ موومنٹس چل رہی ہیں، لوگ تیار نہیں ہیں. اگر وہ اپنے مقامی جن کے ہاتھوں میں فوجیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، ان امروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی انویژن کو یا وہ اس کی مداخلت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں تک ہماری نظر پڑی ہے وہاں کی لیڈرشپ کے اور عوام کے لوگوں کے جو لیبیا کے بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بار بار متنبہ کر رہے ہیں امریکہ کو اور دوسری فورسز کو کہ ہمارے امور میں جو ہے وہ آپ مداخلت نہ کریں. تو اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے رابطے جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں امریکہ کے ساتھ اور امریکی مفادات کی ترجمانی کریں تو بھی میرا خیال ہے کہ عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ بہت برا تجربہ ہوگا امریکہ کے حق میں. امریکہ کو اس میں 100 دفعہ جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ امریکہ اس خطے میں اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ جو اٹھنے والی تحریکیں ہیں مصر ہو تیونس ہو مراکو ہو باقی جگہ پر در حقیقت ان حکمرانوں کی امریکہ کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز رہے ہیں اور جو انہوں نے جیسے اسرائیل کے حوالے سے جیسے انہوں نے سر جھکایا اور فلسطین کے پرابلم میں جس طرح کے انہوں نے رول پلے کیا ہے یہ اس کے خلاف بھی ایک طرح سے عوام کی بیداری ہے. لہذا امریکہ جو ہے اگرچہ بظاہر جو ہے وہ یہ سامنے آتا رہا کہ قذافی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہیں لیکن جیسے انہوں نے امریکہ کے مقاصد کو اس خطے میں پورا کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے.
ثاقب اکبر صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی لیبیا پر قبضہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے افغانستان میں کیا اور عراق میں کیا اور اب لیبیا بھی ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے جیسا کہ بظاہر امکانات اس کے نظر آ رہے ہیں تو یہ عالم اسلام کا تیسرا ملک ہوگا اور عالم عرب کا دوسرا ملک ہوگا جس پر امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے بہانے بنا کر قبضہ کرے گا جمہوریت کی بحالی اور عوام کی حمایت کے نام پر. تو ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں جو عالم عرب کی بڑی تنظیم ہے عرب لیگ اور اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے OIC وہ کہاں کھڑی ہے اور اس کا کردار کیا ہے؟
میرا خیال ہے ان سے تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے چونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ سٹیٹس کو بحال رکھنے والا رہا ہے چاہے عرب لیگ ہو چاہے OIC ہو. ہمارے دانشوروں کے حلقے میں تو کہا جاتا ہے OIC کو OIC یعنی اس طرح سے جو دانشور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اقدام کرنے کی آج تک انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. قراردادے بیٹھ کے منظور کر لینا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اقدام کرنے کی صلاحیت اس نے شو نہیں کی اپنی. لہٰذا ان سے تو میرا خیال ہے توقع نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ خطے میں اٹھنے والی جو موومنٹس ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ بڑھ کے بجائے اپنے حکمرانوں کے امریکہ کی طرف بیشتر ہو جائے گا. لہذا اس کا آخر کار انجام امریکہ کے مفاد میں اور اسرائیل کے مفاد میں نہیں نکلے گا.
ثاقب اکبر صاحب آپ اگر لائن پر رہیے گا تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. میں اس وقت دوبارہ گلشن نقوی صاحب کی طرف آتا ہوں. گلشن صاحب جیسا کہ ثاقب اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر امریکہ یہ کارروائی کرتا ہے اب اس خطے کے اندر اور لیبیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو عوامی تحریکیں اس وقت شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے اندر دکھائی دے رہی ہیں ان کا رخ بجائے اپنے حکمرانوں کے خود امریکہ کی طرف ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا واقعا اس وقت جو صورت تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کے اندر اتنا دمخم موجود ہے کہ وہ امریکہ کا جو ہے جس طرح کے ثاقب نقوی صاحب نے فرمایا کہ مقابلہ کر سکیں گی؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریکیں جو ہیں ان میں عراق اور افغانستان سے بھی زیادہ دمخم پایا جاتا ہے اور امریکہ ایک دلدل میں پھنس جائے گا اگر امریکہ اس طرح کی کوئی حماقت کرتا ہے. چونکہ آج سے 10-11 برس پہلے آپ دیکھیں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس طرح کی کوئی تحریکیں جو تھیں وہ موجود نہیں تھی چلی نہیں تھی. اس کے بعد جب عراق پر حملہ کیا تو عراق پر بھی صدام تھا جو کہ خود امریکہ کا ہی پروردہ اور امریکہ کا حمایت یافتہ تھا تو وہاں پر بھی کوئی ایسی تحریکیں نہیں تھی اور صدام تو بہت زیادہ ظالم اور ڈکٹیٹر تھا. جتنے مظالم قذافی جو ہے اب ڈھا رہا ہے صدام اس سے پہلے اپنے دور حکومت میں ڈھا چکا تھا. تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو ہے اب تک 10-11 برس ہو رہے ہیں تو امریکہ جو ہے بری طرح پھنسا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں افغانستان سے کیسے نکلوں عراق سے کیسے نکلوں. تو اب تک اس کی اپنی عزت اور عالمی ساکھ کا مسئلہ جو ہے امریکہ کا وہاں پر ابھی تک بنا ہوا ہے. تو یہاں اس خطے میں تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی عوامی تحریکیں جو ہیں زور و شور سے چل رہی ہیں اور ہر جگہ اب امریکہ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں اور امریکہ کے پرچم جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اس علاقے میں آنے کی اور لیبیا میں فوجی مداخلت کی حماقت کرتا ہے، تو اس کو عراق اور افغانستان سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، زیادہ حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عالمی سطح پر بھی اس کی ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی، اور خود امریکہ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ رائے عامہ جو ہے وہ پہلے ہی افغانستان اور عراق جنگوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہو چکی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ باراک اوباما نے جو اقتدار سنبھالا تھا تو جنگ مخالف اپنے نعرے کے ساتھ یہ اقتدار پر آئے تھے، اور انہوں نے عراق سے اور افغانستان سے اپنے فوجی عراق سے اپنے فوجی نکالنے کی انہوں نے بات کی تھی اور اسی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اب امریکی عوام جو ہے اتنے احمق تو ہیں نہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو 10-11 برس کے بعد بھی عراق میں ان کے فوجی جو ہیں موجود ہیں، تو اب امریکہ کی حکومت کو وہ اجازت کیا دے دیں گے کہ وہ ایک اور ملک میں جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے وہ شروع کرے، اور امریکی عوام کے جو ٹیکس ہیں یعنی وہ جنگ کا سارا خرچہ جو ہے وہ تو امریکی عوام برداشت کرتے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں، تو کیا امریکی عوام جو ہیں وہ باراک اوباما کو اس کی اجازت دیں گے کہ ان کے دیے ہوئے ٹیکس جو ہیں وہ جنگوں کی آگ میں جو ہیں وہ جھونکتے رہیں گے؟
جی گلشن اکبر صاحب، ثاقب اکبر صاحب،
جی
ثاقب اکبر صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آمدہ خبریں ہیں طرابلس کی طرف عوام کی پیش قدمی جاری ہے جو آخری ٹھکانہ ہے لیبیا کے ڈکٹیٹر کا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف 6 شہر جو ہیں وہ اس وقت ان پر عملداری ہے قذافی کی، اور ان 6 شہروں میں بھی بیشتر علاقے عوامی فورسز نے آزاد کرا لیے ہیں۔ بنغازی شہر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ قذافی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت چلائی جائے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تیل والے علاقے ہیں وہ انقلابیوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں، جب تیل والے علاقے انقلابیوں کے قبضے میں چلے گئے تو اب امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے انسانی حقوق اور دیگر چیزوں کی دہائی دینا شروع کی ہے اور عوام کی حمایت کے نام پر وہ لیبیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ بنیادی سوال عوام کی یعنی اپنے ناظرین کے اذہان کو کھولنے کے لیے آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب صورتحال یہاں پر آ جاتی ہے کہ ڈکٹیٹر حضرات جو ہیں وہ عوامی ریلے کے سامنے ٹھہرنے کی سکت اور تاب نہیں لاتے جن کی امریکہ اور مغربی ممالک اب تک حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ عوام کی حمایت کا درد ان کے پیٹ میں اس وقت کیوں اٹھتا ہے؟
جی میرا یہ خیال ہے کہ اصل پرابلم ہی ان کو یہی نظر آیا ہے کہ جب اصل تو لیبیا کے پاس جو دولت ہے وہ تیل ہی کی دولت ہے جو ان کی نظروں میں ہے، تو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ تیل کی دولت ان کی بجائے انقلابیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے تو ان کو اپنی پریشانیاں وہاں سے اصل میں زیادہ شروع ہوئی ہیں
جی،
تبھی ورنہ یہ مجھے یہ دیکھنے کی بات ہے پورے آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ کیا وجہ ہے کہ سلامتی کونسل کو لیبیا کے مسئلے پہ تو استعمال کیا جاتا ہے اور بحرین کے اور باقی ملکوں کے مسئلے میں جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، تو در حقیقت ان کو یہی پرابلم ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ سے لیبیا کے جو اصل ذخائر ہیں تیل کے وہ نکلے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے زیادہ فوکس جو ہے لیبیا کی طرف جو ہے وہ کیا ہے۔ میں دو چیزیں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو عراق کا تجربہ ہے امریکہ کے لیے اس کا خیال یہ تھا کہ عراق پر اس کے قبضے کے بعد وہ عراق کو اسرائیل کے مفاد میں اور ایران کے خلاف استعمال کر سکے گا،
جی
یہ تجربہ امریکہ کا بہت بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ یہاں منتخب حکومت نے امریکہ کے مفادات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے، اس سے اس علاقے کے عوام کا ٹیمپو اور مزاج جو ہے معلوم ہوتا ہے اور امریکہ کے مسئلے پہ ان کا جو نظریہ جو ہے وہ بھی آشکار ہوتا ہے۔ دوسری میں جس چیز کے امکان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں خاص طور پہ سعودی عرب میں بظاہر عوامی موومنٹ نظر نہیں آتی، اس اگر امریکہ نے انویژن کر لیا اور اپنی فورسز کو ادھر داخل کر دیا لیبیا کے اندر، تو اس کا امکان موجود ہے کہ باقی علاقوں میں جہاں پہ ابھی موومنٹ باہر نہیں آئی وہاں پر بھی امریکہ کے خلاف جو ہے اور امریکی جو ہے مفادات کے نگہبانوں کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ باہر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔
ثاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ثاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، گلشن نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔